السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن نیٹ پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان کے اندر موجود مولانا مسعود اظہر، ان پر اقوام متحدہ کی جانب سے انہیں دہشت گرد گروپ میں شامل کرنے کا فیصلہ، اور اسی پس منظر میں ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے تین پاکستانی سپاہیوں کا مارا جانا افغان سرحد کے اوپر، اور ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں گفتگو ہوگی تفصیل سے کہ افغانستان کے اندر جو لویا جرگہ ہو رہا ہے مشران، جس میں 3,200 کے قریب ڈیلیگیٹس موجود ہیں، یہ ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور یہ کتنا مؤثر ہوتا ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے دنیا کے کئی ایک ممالک میں آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس موقع پہ پاکستان کے اندر جو مزدوروں کی مشکلات ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اقوام متحدہ نے اس کی 1267 سینکشن کمیٹی نے مولانا مسعود اظہر کو، جو کہ پاکستان کے اندر ہیں اور جیش محمد سے جن کا تعلق ہے اس کے سربراہ ہیں، اس کو اقوام متحدہ نے اپنے جو دہشت گردوں کی ایک فہرست مرتب کر رکھی ہے اس میں شامل کر لیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بات کی ڈان کے مطابق تصدیق کی ہے کہ وہ ان سینکشنز کو، ان پابندیوں کو نافذ عمل رکھے گا، ان کے اوپر عمل درآمد کرے گا جو جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کے اوپر عائد کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر فیصل نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کی جو یہ سینکشن کمیٹی کی لسٹنگ، یہ جو لسٹنگ ہے اس میں بڑے واضح قوانین ہیں اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ ایک پورے مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے چین نے یہ عندیہ دیا تھا کہ مولانا مسعود اظہر کے اوپر جو پابندی کا معاملہ ہے، جو تکنیکی بنیادوں کے اوپر چین، جس کو التوا میں رکھتا آ رہا تھا، چین نے یہ عندیہ دیا تھا کہ وہ اس معاملے کو باقی جو دنیا کے ممالک ہیں اس کے ساتھ مل کر مشاورت سے حل کر سکتا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ تھا کہ آلریڈی چین کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ چین اس کے اوپر مزید اعتراضات نہیں کرے گا۔ مولانا مسعود اظہر پہ پابندی، اس کے ان کے لیے کیا اثرات ہیں ٹیکنیکلی اور ان کی تنظیم کے اوپر، اور اب یہ اس پابندی پہ عمل درآمد سے کیا پاکستان جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف ہو یا دیگر جو کوشچنز ہیں ان کو وہ آنسر کر سکے گا، بات ہم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں معاوض اسد صدیقی، نیو یارک بیسڈ سینئر صحافی ہیں، پروفیسر معظم علی ہاشمی میں جوائن کر رہے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی، انٹرنیشنل ریلیشنز اور سیکیورٹی ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ معاوض، سب سے پہلے آپ بتائیے گا، نیو یارک میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آخر چین کن بنیادوں پہ یہ کنونس ہوا ہے، اور اب دہشت گرد لسٹ میں جانے کا مطلب کیا ہے؟
چین نے یہ 2016 سے معاملہ چل رہا تھا، اور چین نے پاکستان کے کہنے پہ یا پاکستان کی دوستی میں اس پہ مستقل ساتھ دیا۔ اس میں جو چین کا موقف یہ تھا کہ کس طریقے سے ایک جو سامنے جو پوری جو وجوہات ہیں یا جو ثبوت ہیں ان کو مکمل طور پہ سامنا لیا جائے، لیکن اس میں مین ان کا جو کنسرن تھا کہ پاکستان کو اس پریشانی سے بچایا جائے جو پابندی لگنے کے نتیجے میں پاکستان پہ ہو سکتی تھی، اور پاکستان نے اس معاملے میں سفارتکاری اپنی دکھانی شروع کی تھی اور انہوں نے ایک ٹائم بائی کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس وقت فی الحال جو معاملہ یہ ہوا ہے کہ اس کو پاکستان سے نتھی نہیں کیا گیا۔ جو ان کی کوشش تھی بھارت کی، وہ یہی تھی کہ پاکستان سے جو ہے اس کو نتھی کیا جائے، اور پلوامہ اٹیک کے بعد دوبارہ فرانس اور امریکہ کے ساتھ جیسے ہی اس قرارداد کو لانے کی دوبارہ کوشش کی گئی، اس وقت ایک مکمل انٹرنیشنل دباؤ تھا اور پاکستان مکمل طور پہ ایک گھرا ہوا تھا، تو پاکستان نے ٹائم بائی کیا اور پاکستان نے جو ہے وہ اس وقت چین کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ کم از کم تکنیکی معاملات پہ اس کا اعتراض اٹھائیں، اور اب یہ ہوا کہ اس پورے معاملے میں پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ جو ایک بڑی مضبوط وجہ یہ تھی مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی کہ جب ایک تنظیم کو آپ دہشت گرد قرار دے چکے ہیں تو اس کے سربراہ کیسے دہشت گرد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو لیکن اس پہ پاکستان اس وقت دو فائدے اٹھائے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو اس معاملے سے نکالا ہے، اور دوسرے جو پاکستان پہ جو سختیاں آئی ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ بچ گیا ہے وقتی طور پہ، کہ پاکستان جو ہے تمام شرائط کو پورا کر رہا ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ پاکستان کو کوئی اندرونی مسائل کا سامنا کرنا پڑے، یعنی مسعود اظہر کو حوالے کرنا پڑے، بلکہ جو نیو یارک جو انڈیا کے بھارت کے جو پرانے جو سفارتی امور کے ماہر ہیں اور بلکہ سیکرٹری جو وہ بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کوئی بھارت کو فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ ایک جی
لیکن
اور
معاوض اس میں یہ بتائیں کہ ایک تو پاکستان ظاہر تعمیل کرانے کا پابند ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا ایک شہری ہے انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے، سو کیا کل انٹرنیشنل جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اگر ان کی گریوینسز یا ان کے کنسرنز ہوں، سوالات ہوں، وہ ڈائریکٹ ایکسس لے سکتے ہیں یا ان کو ایکسٹریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے اس میں دیکھیں آپ، اگر آپ اس سے پہلے اگر آپ حافظ سعید کا منظر دیکھیں تو امریکہ نے براہ راست دہشت گرد قرار دیا، اگر آپ دیکھیں اگر زمینی حقائق دیکھیں تو یونائیٹڈ نیشن کا دہشت گرد قرار دینا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی جتنا امریکہ کا، لیکن امریکہ عملاً کچھ نہیں کر پایا. اسی طریقے سے مولانا مسعود اظہر کے معاملے میں جو انہوں نے شرائط رکھی ہے، پاکستان ان پہ پہلے ہی عمل درآمد کر رہا ہے، ان کے نقل و حرکت پہ پابندی ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ وہ موو ہی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو جب سے واقعات ہوئے تھے اور پاکستان پہ ایک بین الاقوامی دباؤ تھا، پاکستان نے کئی سخت اقدامات کیے ہیں جس کو پاکستان نے بہت ڈیل دی ہوئی تھی، اور اب آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہے. تو اس وقت یہ ضرور ہے کہ کسی وقت جو ہے اس پہ مطلب اگر بہانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس وقت جو پابندیاں لگانی ہیں پاکستان کو لگانی ہے، پاکستان کو حوالے نہیں کرنا ہے. میٹر وہاں آتا کہ جب پاکستان کو کسی کے حوالے کرنا پڑتا جس کے نتیجے میں اندرونی دباؤ ہوتا، پاکستان کی کمزوری ظاہر ہو جاتی. بھارت کو وقتی طور پہ ابھی جو فائدہ ہوا ہے، ایون یہ کہ بھارت کے تو سنجیدہ لوگ ہیں، مطلب وہاں اگر آپ اس سے نکلیں ایک جو عام فہم بات سے نکل کے اگر آپ دیکھیں، سنجیدہ لوگوں نے کہا ہے اس کو پاکستان کو، بھارت کو عملی کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ اس وقت جو خواہش تھی مودی حکومت کی کہ الیکشن سے پہلے وہ کوئی ایسی چیز حاصل کر لیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی قوم کو دکھانے کے لیے مل جائے. تو اب یہ ہوا ہے کہ ان کا جو بھارت کے جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کی سرگرمیوں پہ اثر نہیں پڑا، وہ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ یہاں شخص کو نشانہ بنایا گیا ہے، پاکستان کو نشانہ نہیں بنایا گیا.
پروفیسر معظم ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھی ہے نیو یارک سے جو آج ہوئی ہے، اس کے ذرا پروز اینڈ کونس دیکھیے گا پاکستان کے نقطۂ نظر سے، اور پھر یہ کہ پاکستان کا ایک اپنا ایک اصولی موقف ہے، ابھی عمران خان نے بھی پچھلے دنوں اس کو دہرایا ہے کہ وہ اس کی سرزمین کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، نہ کرنے دی جائے گی، اور یہ پاکستان کے نیشنل جو مینیفیسٹو ہے یہ اس کا حصہ ہے. سو کیا اس کے پروز اینڈ کونس آپ پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں؟
بہت مدلل طریقے سے اس کا بنیادی نقطہ بیان فرما دیا ہے. میں آتا ہوں سیدھے کہ اس کا بینیفیشری ان سارے ہنگامے کا کون ثابت ہو رہا ہے. اگر آپ انڈیا کی طرف دیکھیے تو پچھلے چند سال سے انڈیا مسلسل کسی نہ کسی لیول پہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز استعمال کرے، کوئی نہ کوئی الزام استعمال کرے، اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ریجن میں پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جو سی پیک کے حوالے سے چائنا کی دوستی تو اس کو ویسے بھی ایک آنکھ نہیں باندھتی پاکستان کے ساتھ، لیکن سی پیک کے حوالے سے جو زبردست قسم کی خطے کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو اس کو روکنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کرتا ہے. اچھا دوسری ایک،
لیکن پروفیسر صاحب دیکھیں نا، آپ بھی اس پہ زور دے رہے ہیں، ایسا صاحب بھی اس پہ زور دے رہے ہیں، اس میں بھارت کا کیا؟ ایک بندہ ہے جس کے اوپر ایلیگیشنز ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے، سو اس میں بھارت سے زیادہ انٹرنلی آپ بتائیے کہ پاکستان ان کو کیسے امپلیمنٹ کرے گا، ان کی جو ابلیگیشنز ہیں اس کو کیسے فالو کرے گا؟
میں عرض کرتا ہوں دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ پاکستان نے اس چیز پہ کبھی یہ انکار نہیں کیا ہے. نقطہ صرف یہی ہے کہ بھارت جو ہے سیدھا الزام رکھنا چاہ رہا تھا کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو مان لیں اور اس کو بس ثابت کر دیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں. چائنا اس چیز کو روک رہا تھا کہ بھائی آپ پراپر انویسٹیگیشن تو کریں، پراپر طریقے سے پروسیجر تو اڈاپٹ کریں، پھر آپ الزام رکھیں کسی کے اوپر. ہم نے تو انکار نہیں کیا نا. ابھی دیکھیے آپ نے خود بیان فرمایا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو کہا کہ ہم تو نہ تو اپنی سرزمین استعمال کر دیں گے بلکہ ہماری سرزمین پہ جو لوگ اس قسم کی غلط کاروائیوں میں ملوث ہیں ہم ان کو بھی ویل ٹیک دیم ٹو دا ٹاسک، نمبر ون. اچھا دوسری بات یہ کہ وہ اس لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی بھی چائنا نے، معاوض صاحب نے تو فرمائی دیا کہ چائنا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ کہہ رہا ہے پروسیجر ڈراپ کرو، وقتی طور پہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. اور انٹرنلی طور پہ دیکھیے اس سے پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل تھے پاکستان نے اس پہ نہایت کامیابی کے ساتھ کافی حد تک جو ہے نا قابو پایا ہوا ہے ان ساری چیزوں پہ. ٹھیک ہے، چاہے وہ نمبر آف انسیڈنٹ انٹرنل ایشوز کی وجہ سے یا ایکسٹرنل ایشوز کی وجہ سے ارائیز ہو رہے ہوں, ٹھیک ہے, وہ سارے ان ہنگاموں پہ پاکستان نے قابو پایا ہوا ہے. تو ہمیں اس کا پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز میں کہ مزید ہم خام خام میں بلا وجہ اس کو ڈریک کریں. صرف بات دراصل یہی ہے کہ آپ جو ہے پراپر پروسیجر اڈاپٹ کریں اور اس طرح کی الزام تراشی ابھی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں پلوامہ والا انسیڈنٹ, اس سے پہلے اوری کا انسیڈنٹ, تو پوری ایک پروپیگنڈا مہم ہے اور ساری پوری پروپیگنڈا مہم جو ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مودی صاحب کو الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی چیز مل جائے, ٹھیک ہے. ان کے خیال میں مسلمان جو ہیں جن کا وہ آر ایس ایس نعرہ لگاتی ہے وہ صرف پاکستانی ہیں. بھائی سعودی عرب کے, یو اے ای کے بھی تو لوگ مسلمان ہیں نا, جن سے ہر وقت وہ گلے ملتے رہتے ہیں, لیکن وہ صرف انڈیا میں رہنے والے یا پاکستان میں رہنے والے جو نا وہ مسلمان ان کو نظر آتے ہیں جن کے خلاف وہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں, جن کو وہ تہ تہ کرنا چاہتے ہیں. تو
میں ذرا بھارت سے
اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے
جی ورژن لے لوں. سینئر صحافی پولیٹیکل کمنٹیٹر انٹرنیشنل ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں جناب ونود شرما صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شرما صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ مولانا مسعود اظہر ان کی جماعت تنظیم جو ہے جیش محمد, وہ بھارت خاص طور پہ اس کی نظر رہتی ہے اور وہ بلیم کرتے ہیں کہ کئی ایک اٹیکس میں وہ انوالو ہے. آج اقوام متحدہ سے ان کا نام ٹیررسٹ لسٹ میں آنا کیا آپ کے خیال میں معنی رکھتا ہے؟
دیکھیے میری بات سنیے دھیان سے. ابھی جو آپ کے دوسرے ایکسپرٹ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف ہندوستان مہم کرتا رہتا ہے. کیا اظہر مسعود کے خلاف مہم پاکستان کے خلاف مہم ہے؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اور پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ کیا شہرت ہو رہی ہے مولانا مسعود اظہر کے کارن یا حافظ سعید کے کارن, ان لوگوں کے کارن, ان کی کارکردگیوں کے کارن جو پاکستان ایک جمہوریت ہے, وہاں ایک الیکٹڈ رجیم ہے, اس کی بدنامی ہوتی ہے اور پاکستان کی اپنی پروگریس میں بڑی اڑچن آتی ہے اور بھارت اور پاکستان کے اچھے رشتوں میں ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا بیچ میں آ کر. اب یہ کیا صرف الزام ہے کہ پلوامہ میں لوگ مرے تھے؟ یہ بات سچ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو اور سنجیدگی سے انویسٹیگیشن ہو اور صحیح لوگ پکڑے جائیں, لیکن کیا یہ صرف الزام ہے؟ کیا یہ صرف الزام ہے کہ اری پہ اٹیک ہوا؟ میں بڑا لوجیکلی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو انڈیا کا سٹیٹڈ پوزیشن نہیں بتا رہا ہوں. میں بھارت اور پاکستان میں اچھے رشتے چاہتا ہوں اور اس کے چلتے میں یہ چاہتا ہوں کہ بھارت کاروائی کرے مستعدی سے جو لوگ ٹیرر ایکسپورٹ کرتے ہیں ہندوستان میں. رہی بات ہمارے الیکشن کی, تو یہاں کا عوام ڈیسائیڈ کرے گا. برسوں کرش انڈیا کے نعرے پر الیکشن لڑے جاتے رہے پاکستان میں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. جماعت اسلامی تو بیج بانٹتی تھی پیوز ٹائم میں بھی کرش انڈیا, اگر آپ کو یاد ہو تو. تو یہ ایلیمنٹس تو رہیں گے, لیکن ہمیں ان ایلیمنٹس سے اوپر اٹھ کر سنجیدگی سے دہشت گردی جو ہر اچھے انسان کے لیے ایک خطرہ ہے اس سے مل کر مقابلہ کرنا چاہیے.
اب اس کی ابلیگیشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اب ایک انٹرنیشنل فورم سے اگر ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں, پاکستانی اینٹیٹی ہے, سو پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ کڑی نگرانی
پاکستان کو وہ کرنا ہوگا جو ابھی تک انہوں نے حافظ سعید صاحب کے ساتھ نہیں کیا. حافظ صاحب سعید صاحب کو تو ڈکلیئر ہوئے ایک عرصہ ہو گیا, ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے؟ دیکھیے ایک یک طرفی باتیں ہم نہ کریں. جو لوگ سوچنے والے لوگ ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں, ان کو یک طرفہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں کبھی یک طرفہ بات نہیں کرتا. میں بہت بار یہ بولتا ہوں کہ جو ہمارے دیش میں ملک میں بھی ہوتا ہے, میں آپ کے فورم سے نہیں بولنا چاہتا, میں اس کے خلاف بھی بولتا ہوں انڈین فورم پہ. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ مولانا مسعود اظہر کے خلاف کیا کوئی ایکشن ہوگا؟ ہمارا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ حافظ سید کے ساتھ خلاف نہیں ہوا تو ان کے خلاف کیا ہوگا؟
صحیح.
اور کورٹس میں جا کے بولا جاتا ہے, کورٹس آپ کی پوزیشن لے لیتی ہیں, یہ کورٹس ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ ہیں, آل دیٹ, کہ بھائی یونائٹیڈ نیشنز کے جو ریزولوشن ہے وہ انڈیا کیوں نہیں مان رہا, ہم کیوں یونائٹیڈ نیشن کے ریزولوشن ان لوگوں کے سمبندھ میں مانیں جب انڈیا کشمیر پہ نہیں مان رہا؟ اب یہ کوئی لاجک ہے؟
صحیح. میں پروفیسر مظہر علی ہاشمی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, آپ کس جیسا سوال ہے؟ جی جی پلیز
میری ایک چھوٹی سی بات سن لیجیے, میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, میں آپ سے بہت دوستانہ لحاظ میں بات کر رہا ہوں.
جی جی.
اور میں یہ کہہ رہا ہوں कि आतंकियों से, दहशत गर्दों से, जो लोग इस्लाम के नाम पर दहशत गर्दी करते हैं, उन लोगों को कोई कंसेशन इमरान साहब की सरकार को नहीं देना चाहिए, वहां की फौज को नहीं देना चाहिए। और हमारे यहाँ भी जो लोग ईमान के नाम पर दहशत गर्दी करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, वॉयलेंस करते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कंसेशन नहीं होना चाहिए, भले ही वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो।
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इसमें कौन कोई चैलेंज कर सकता है आपकी बात को? जो वायलेंस है वो
तो कोई रिलीजन का, मुझे ये जवाब दिलवा दो आप कि हाफिज सईद साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा?
प्रोफेसर मुजम्मल अली हाशमी साहब
के खिलाफ एक्शन
जी, अब आप बताइएगा। एक तो ये कह रहे हैं कि जब इंटरनेट देखे ना, अब अकवाम मुत्तहिदा ने इंटरनेशनल फोरम है, इंटरनेशनल कमेटी है, कुछ एविडेंस तो उनके सामने होंगे ना, जिस बुनियाद पे टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, वही एविडेंस अगर पाकिस्तान के पास जाए तो पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं?
कामदार का उन्होंने मेंशन किया है, ये बात सच है कि पुलवामा मेंशन नहीं किया, शायद उसी पे कोई एग्रीमेंट हुआ है चाइना की तरफ से, क्योंकि पुलवामा में अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन कांधार तो साफ जाहिर है ना कि कौन रिहा हुआ था और कौन लोग लेके गए थे उनको, ये तो सबने दुनिया ने देखा है ना।
अच्छा, अर्ज ये है कि देखिए, पहले जो कार्रवाइयां हो रही थी, जिस लिहाज से भी हो रही थी, जो लोग कर रहे थे यानी हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में दहशतगर्दी के रोकथाम के सिलसिले में, वो एक बात है। दूसरी बात ये कि इस हुकूमत ने जो इकदाम किए जा रहे हैं उनको भी आप सराहिए, उनको भी अप्रिशिएट कीजिए। और अगर वजीर अजम ये डिक्लेयर करते हैं कि जी हम अक्रॉस दी बोर्ड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी वन, तो उसको भी नजर में रखिए। और दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ अर्ज ये कर रहे हैं कि जनाब, आप बेशक मुद्दा हमारे ऊपर डालने चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप एक प्रॉपर प्रोसीजर तो अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है? पहले इनको, इनसे जरा निपट ले लीजिए, फिर बाकी जो आप अर्ज फरमा रहे हैं उनकी भी बारी आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि एक और चीज जिस पे हमारा ये है कि इंडिया की तरफ से हमें ये महसूस हो रहा है कि इंडिया जो है मुद्दा हमारे गले डालना चाहता है और मसूद अजहर साहब जो है इनको कश्मीर के साथ नथी कर रहा है, जबकि इवन यूनाइटेड नेशंस में भी ये बात क्लियर हो रही है कि उनका कश्मीर से ताल्लुक नहीं है। अब अगर आप कश्मीर की मूवमेंट से, जहाँ पे कितने आपके काफी सारे बायकॉट भी हुए आपके इलेक्शंस का मोदी साहब की वजह से, तो वो तो एक आपकी इंडिजिनस मूवमेंट डेवलप हो गई है ना, वहां पे किसी और एक्सटर्नल एलिमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरे लोग हैं वो तो वैसे ही इनवैलिड हो जाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। और वैसे भी सिर्फ कार्रवाई अभी जो मजीद होगी उससे पहले भी आप देखिए कि उनकी नकलो हमल पे वैसे ही पाबंदी है, उनके एसेट वैसे ही फ्रोजन है, तो मतलब प्रैक्टिकली वो एक उसमें मौतल की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं। हाँ, बाकी उसकी कार्रवाई है वो भी होगी, जैसे ही इंटरनेशनल फोरम डिसाइड करके सिर्फ इंडिया के कहने पे, अमेरिका के कहने पे या किसी हमाशुमा के कहने पे, ऐसा नहीं होगी कार्रवाई। कार्रवाई होगी बेशक इंटरनेशनल फोरम डिसाइड करता है, पाकिस्तान
जी शर्मा साहब
जैसे पहले भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम तो ऑब्लिगेशन देते रहे हैं ना
जी। विनोद,
देखिए ऐसा है, देखिए मैं कोई तू मेवा में नहीं पढ़ना चाहता।
हाँ नहीं बिल्कुल, ये
मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, क्या कह रहे हैं अपने लिहाज से बात कर रहे हैं, मैं किसी और लिहाज से बात कर रहा हूँ, मैं भारत की सरकार का स्पोक्समैन नहीं हूँ और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं पीस का वोटर
नहीं हूँ, कोई भी नहीं, हम सब लोग इंडिपेंडेंट।
और आपको बार बार मेरे प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर मुझे आप पछतावा मत करें, क्योंकि मैं आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं दे रहा हूँ, उनपे इल्जाम तलाशी नहीं कर रहा हूँ और करनी भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हम वॉइस ऑफ अमेरिका पे बैठे हैं।
एक इंडिपेंडेंट फोरम है, इंटरनेशनल फोरम है जी।
और ये और इसको मैं मानता हूँ कि इंडिपेंडेंट फोरम है,
सिर्फ यही कि
लगता है आपको मुझे टोक रहे हैं। मेरी बात सुन लें
हाशमी साहब, अब विनोद साहब को कहने दीजिए बात जी।
मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं आपको मैं मेरी बेस्ट विशेज है इमरान साहब के लिए कि अगर वो कोई मुस्तैदी से काम करना चाहते हैं आतंकवाद और दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, तो मेरी बेस्ट विशेज उनके साथ हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये आपने तो कहा कि भाई हमारा कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी इंडिजिनियस मूवमेंट है, ये मॉरल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट का जो कमिटमेंट है पाकिस्तान का, क्या वो खत्म हो गया है? नहीं हुआ है ना?
नहीं हुआ।
और आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी एक पेंडिंग डिस्प्यूट है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के चलते, इसलिए वो हमारा खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप हमदर्द बन रहे हैं कश्मीरियों के, आपकी हमदर्दी के चलते कश्मीरियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसमें हो सकता है कि हमारी सरकार की भी कुछ गलती हो, लेकिन उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। उनकी जनरेशन, जो नई जनरेशन आई है, उसने सिर्फ गोली और दहशतगर्दी और खून और खराबा ही देखा है। तो अगर हम लोग हम चाहते हैं, मैं उन लोगों में से हूँ जो मानता है कि कश्मीर जो है कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो एक लिविंग एंटिटी है। वहां पर जो लोग बसते हैं वो कश्मीर बनाते हैं, और उन बचे हुए लोगों के मफाद में भारत और पाकिस्तान को मिलके काम करना चाहिए
जी।
और वो कैसे काम होगा, कैसे एक मीटिंग ग्राउंड बनेगा, उस पे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले माहौल बनाना पड़ेगा। आज के दिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बातचीत के लिए कोई माहौल नहीं है, और वो माहौल जब ही बनेगा जब दहशतगर्दी पर मुस्तैदी से इमरान खान की सरकार, इमरान खान साहब की सरकार काम करेगी। और मैं समझता हूँ कि अगर मुस्तैदी से काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी, फेयर प्ले से काम करेगी, तो भारत की तरफ से भी रिस्पांस आएगा। आपने देखा नहीं था कि जब पठानकोट में पूरी टीम बुला ली थी और वहां पर मौका मुआयना करने के लिए पूरी टीम आई थी, लेकिन उसके बाद पेशरफ्त हुई नहीं कुछ।
सही।
तो इसमें हो सकता है कि कुछ हमारी गलती हो, कुछ आपकी गलती हो, एक तरफा बात हम ना करें इन मुद्दों पर।
सही। और इन जो खासतौर पर इंटरनेशनल और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, ताकि वो कोई ऐसी बात करें जिसमें दरहकीकत सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी है, तो हुकूमतों के ऊपर दबाव के पीस के लिए जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाफिज सईद साहब के साथ खिलाफ क्या एक्शन हुआ, अगर हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है तो मसूद रज़ा के खिलाफ भी एक्शन नहीं होगा। ये मेरा सस्पिशन है, ये मेरा डर है, और मैं इस डर से निजात पाना चाहता हूँ। और इसमें सिर्फ इमरान खान साहब की सरकार मुझे मदद कर सकती है एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर जो दोनों मुल्कों में अमन चाहता है।
जी बहुत शुक्रिया आपका।
सस्पेंशन रिमूव होगा और आप इसमें बेहतर पेशरफ महसूस करेंगे। हम खुद भी सारी इस अजाब से जान छुड़ाना चाहते हैं, और बात असल ये है कि कुछ हालात ऐसे पेश आते हैं जैसे आपने खुद फरमाया कि इस तरफ से या उस तरफ से किस तरफ से कहीं से कोई गैर महसूस तरीके से गड़बड़ शुरू हो जाती है। यानी अगर आप पिछला मुझे याद है कि 2010 से अब मैं पूरा ट्रैक कर रहा हूं, तो जब भी हमारी किसी भी लेवल पे सरकार के लेवल पे जब भी मुलाकात होनी शुरू होती है इंडिया पाकिस्तान की, तो फटाफट LOC पे फायरिंग शुरू हो जाती है ना। जिस तरह से भी हो हम एक न्यूट्रल तरीके से
फायरिंग तो दोनों तरफ से चलती है सर। कोई चूड़ियां पहन के थोड़ी बैठे हुए लोग, ना आप बैठे हुए चूड़ियां पहन के, ना आपके फौजी ना हमारे फौजी। अब ये कोई बात है, कोई मसला है क्या बहस करने का? इस पे अमन जब भी अमन का हवा चलेगी, जब ये गोलियां भी बंद हो जाएंगी। मुशर्रफ साहब के टाइम में हुई थी ना बंद।
बिल्कुल मुआवज असद, इसको समाप्त कीजिएगा आप हमें बताएंगे इंटरनेशनल अब नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम पैनलिस्ट का। मुआवज असद देखिए आप हमारे साथ थे, विनोद शर्मा साहब आपके भी हम ममनून हैं, और प्रोफेसर मौज़म हाशमी साहब चंद मिनट हमें आप और दीजिएगा, अगले सेगमेंट पे आपसे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
जी जी शुक्रिया
जी। ये
VOA उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में जा रंग में हूँ असद हसन, और प्रोड्यूसर हमारे साथ असफर इमाम। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर दहशतगर्द हमला, जिसमें कम से कम 3 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं, 7 जख्मी हैं। पाकिस्तान की फौज ने ये बात बताई है कि वजीरिस्तान के इलाके अलवारा में अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था। शोबा तल्लुकात अमन से जारी होने वाले बयान में बताया गया है कि अफगानिस्तान की सरहद से 60-70 दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने शुमाली वजीरिस्तान में अलवारा के इलाके में सरहदी बाड़ लगाने में मसरूफ सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया, और इलाके में मौजूद सिक्योरिटी काम ने हमले का भरपूर जवाब दिया और मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक किया। तर्जमान के मुताबिक हमले में दहशतगर्दों के फायरिंग के तबादले में 3 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं, जिनमें लांस नाइक अली لانس نائک نذیر اور سپاہی امداد اللہ شامل ہیں جبکہ 7 فوجی جوان اس میں زخمی ہوئے ہیں. بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں اور ہمارے ساتھ پروفیسر معظم علی ہاشمی بھی ہیں. کوئک انالیسز ان کا اس ڈیولپمنٹ کے اوپر لیں گے, دونوں ملکوں کی یہاں پہ بھی یعنی پاکستان کے پہلے پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ تعلقات کے پس منظر میں گفتگو ہوئی اب افغانستان میں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ, اس سے پہلے کہ ہم یہ افغانستان والی ڈیولپمنٹ پہ بات کریں کوئکلی, آپ کے خیال میں یہ جو پاکستان کے شہری ہیں مولانا مسعود اظہر, ان کو اقوام متحدہ نے انٹرنیشنل دہشت گردوں کی یا دہشت گردوں کی فہرست میں ان کا نام شامل کیا ہے, اس کے بعد پاکستان کی کیا آبلیگیشنز ہیں, کس طرح سے عمل درآمد کرے, کس طرح سے انٹروگیٹ کرے تاکہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے لیے کوئی برا نام دنیا بھر میں نہ کمائیں؟ جی برگیڈی صاحب, جی بریگیڈیئر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟
ہلو,
جی
جی جی
جی میرا میرا یہ سوال تھا کہ اس سے پہلے ہم افغانستان والی ڈیولپمنٹ پہ آپ کی رائے لیں. جی آپ کی آواز میں سن پا رہا ہوں. یہ جو اقوام متحدہ سے پیش رفت ہوئی ہے, مولانا اظہر مسعود کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے, کیا آبلیگیشنز ہیں انٹرنیشنلی یا پاکستان کے اوپر, انٹروگیٹ کرے, انویسٹیگیٹ کرے, ٹرائل کرے انٹرنل, کیا 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 جانا چاہیے تاکہ پاکستان کے لیے جو یہ شاکس ہوتے ہیں وہ نہ ہوں؟
دیکھیں جہاں تک تو ان سرستوں کا تعلق ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات کام ہیڈ ہو جاتے ہیں, بعض اوقات کام ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ ملک کاروائی بھی کر دیتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ختم ہونے والا فہرست ہے جس میں مختلف ملکوں کے بین الاقوامی طور پر اس میں مختلف لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے, لیکن یہ بات ہے کہ اس میں پولیٹیکل مائنڈ بھی ہوتا ہے, ساتھ کچھ ڈومیسی بھی ہوتی ہے اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ثبوت کا تو پیش نہیں ہوتا. بتا یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اسلامی ریولیوشنری کا جو ایران کا ایک وہ ہے مطلب کہ ان کا ایک نشہ ہے اور باقاعدہ ان کو تنخواہ ملتی ہے اور حکومت کا ایک آرڈر ہے اس پر دہشتگردی کا پابندی لگا دی ہے. اس کے علاوہ جو انڈیا میں ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں یا جو سری لنکا میں ہوا ہے, تو یہ تو مطلب ہر ایک ملک کا جو ایک پسندیدہ ہوتا ہے کہ دوسرا کا پسندیدہ ہوتا ہے بارے میں کوئی کلیئر کٹ جو دہشت گردی کی لائن ہے نہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کے لیے جو مطلب جو ضروری فیکٹرز ہوتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہو اور وہ باقاعدہ ثبوت کے طور پر انٹرنیشنل کورٹ میں یا کہیں اور پر پیش ہو چکا ہو اور انہوں نے ایویڈنس کی بنیاد پر کسی کو ڈکلیئر کیا ہو تو پھر تو بات صحیح ہے. لیکن جہاں تک ان فرستوں کا تعلق ہے میرا خیال میں یہ گٹتے بڑھتے رہتے ہیں اور یہ کسی ملک کو اگر آج کل دباؤ میں لا رہا ہو یا وہاں پر ان پر امداد کم کرنا ہو یا اس پر کوئی اور وہ لگا رہا ہو تو ظاہر ہے اس قسم کی چیزیں سامنے آ جاتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے یہ بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ کشمیر کے معاملے میں افغانستان کے معاملے میں وہی لوگ جو پہلے جتنوں میں تھے آج ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, پہلے دہشت گردی کے طرف میں تھے آج جو مطلب کہ ایک پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل پارٹی کے ایکسیڈنٹ میں جن کے نیگوشیشن ہو رہی ہے. تو یہ سب ایسے علاقوں میں جہاں پر حکومتیں کمزور ہوں, جہاں پر کنفیوز زون ہو, تو اس میں اس قسم کے فرستوں کا آنا جانا, اس قسم کے پابندیوں کا لگنا نہ لگنا یا پابندیوں سے اٹھانا اور یہ ایک معمول کا عمل ہے. لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس بارے میں ایک پیج پر نہیں ہے.
اب ذرا افغانستان والے ایشو پہ آ جائیے گا بریگیڈیئر صاحب,
آ جاتا ہے دباؤ میں آ جاتا ہے تو کچھ کاروائی کر لیتے ہیں اور باقی باقی اقوامی سطح پر ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے نکلے.
اب افغانستان کے ایشو پہ آ جائیے گا کوئکلی, 3 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں اور پاکستان کا کہنا ہے کہ دوسری طرف سے دہشت گرد آئے تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا تھا. یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے افغانستان پاکستان کی بارڈر کے اوپر اور انفلٹریشن ہے, اس کا کیا سلیوشن ہے؟
तो देख लो ये तो पहली दफा नहीं है जो ये फ्रेंडशिप पार्टी जो है जो पाकिस्तान देखो परेशान कर रही है, इन पर पहले भी हमले हुए हैं और कैजुअल्टीज भी उसमें हुए हैं और मोस्टली इन पर हमले होते हैं बॉर्डर से हो जाते हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म के हथियार इस्तेमाल हो जाते हैं और हर एक ये पार्टी जो होती है अपने फिशिंग में मसरूफ होती है दो दिन के प्रोटेक्शन के लिए पार्टी होती है लेकिन फिर भी वो इनिशिएटिव ले लेते हैं और वो इनिशिएटिव के तौर पहले फायर के तौर पर वो कैजुअल्टीज हो जाती है फिर जवाबी कार्रवाई भी हो जाती है लेकिन एक ऐसे मौके पर इस किस्म का कार्रवाई होना और उसमें इस किस्म के कैजुअल्टीज होना और ये यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान और फिर अफगानिस्तान के ग्राउंड के बारे में जो पाकिस्तान और जो कोशिशें हैं और मैं यकीन
بہت شکریہ پروفیسر معظم علی ہاشمی صاحب. کوئکلی کراس بارڈر انفلٹریشن اور حملے کیسے اس کا حل تلاش کیا جائے؟
تو سب سے پہلے چلیے ہیلپ شروع کرتے ہیں پھر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہو جائے گا. حل اس کا دیکھیے جو ہے جو اس وقت پاکستان کر رہا ہے وہ بڑی مستعدی سے اور بڑے تسلسل سے کر رہا ہے, یعنی کہ اس کے اوپر ایک فینسنگ کر رہے ہیں بارڈر کے اوپر, ٹھیک ہے, تاکہ اس کے اوپر قابو پایا جا سکے کیونکہ خاصی طویل بارڈر ہے اور ٹیرین بھی اس کی کافی ڈیفیکلٹ ہے کہ جس کے اوپر بارڈر لگانا ہی ایک خود مشکل کام ہے, لیکن پاکستان یہ سر انجام دے رہا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ. اور اس پہ تکلیف جو ہے تکلیف یہ ہے کہ جناب جہاں تک ہمارے طرف جو بیڈ ایلیمنٹس کا تعلق تھا اس کا ہمیں نہ پاکستان نے نہ صرف صفایا کیا ہے بلکہ ان کو ٹھکانے لگا کے ایک سائڈ پہ کر دیا ہے. اچھا صرف یہ کہ میرا تعلق تدریس سے نہیں ہے, پچھلی تقریباً 3 دہائیوں سے میں ایک فیلڈ جرنلسٹ بھی ہوں اور کافی سارے میرے اسٹوڈنٹ وزیرستان سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو مجھے کافی اپڈیٹ رہتی ہے, کچھ ہمارے رپورٹرز بھی ہیں وہاں سے ہمیں فوری اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان افغان کی ہسٹری تو مطلب ایک پاکستان کے پڑوس میں ایک ہمیشہ سے ایک انفرینڈلی قسم کی حکومت آتی رہی ہے افغانستان میں, اور جسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس الزام تراشی کا کوئی ایک ہدف ہونا چاہیے تو مڈ سلنگنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, چاہے کارزائی صاحب کی حکومت ہو اشرف غنی صاحب کی حکومت آئی, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ ہمیں سینر کچھ زیادہ سمجھداری کا ثبوت ملے گا لیکن یہاں پہ وہی کام ہو رہا ہے. اچھا وہ کام کیوں ہو رہا ہے کہ جب ایسٹرن بارڈر سے انڈیا کی طرف سے ہمارے پاس کوئی دبائے ہوتا ہے تو وہ پھر انڈیا کے کہنے پہ دوسری طرف سے ہمارے پر دوبارہ دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس کے ڈنڈے وہاں سے بھی ملتے ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ہر ایک برے ایلیمنٹ پہ جو ہے نظر رکھی جائے, اس کو قابو کیا جائے کنٹین کیا جائے جو کہ ہم کر رہے ہیں. اور جہاں تک کراس بارڈر کا تعلق ہے فینسنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہے اور آپ مطلب کچھ کہنے
مجھے کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا.
لوگ مارے جاتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر معظم علی ہاشمی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور شاید نذیر بومن صاحب آپ کے بھی ممنون ہیں. سامعین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن. افغانستان کے اندر مفاہمتی عمل کے لیے ایک گرینڈ جرگہ اس وقت جاری ہے، آج اس کا تیسرا روز ہے، اس کو لویا جرگہ کہتے ہیں. لویا جرگہ جس کے اندر تمام سیگمنٹ سوسائٹی کے وہ شریک ہوتے ہیں. اس کے اندر اب کئی ایک عسکریت پسند گروپ بھی ہیں، پریزیڈنٹ نے اس کا افتتاح کیا ہے، سابق جہادی کمانڈر اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور طالبان نے اس جرگے کے مگر خلاف ہے. ہم نے ذرا جائزہ لیا ہے کہ افغانستان کے اندر، افغانستان کی تاریخ میں روایتی اعتبار سے جرگے کی کیا اہمیت ہے. جرگہ آپ جانتے ہیں قبائل کے درمیان اختلافات ہوں، خاندان کے اندر ہوں، اس کو حل کرنے میں ہوتا ہے، لیکن جب یہ لویا جرگہ ہے تو یہ پورے ملک کے عمومی طور پہ ملک کے بڑے اندرونی مسائل حتیٰ کہ خارجہ محاذوں کے اوپر بھی جو فیصلے ہیں وہ لویا جرگہ کیا کرتا ہے. سو لویا جرگہ کی بیک گراؤنڈ کے اوپر ہم نے بات کی ہے کمال سعادت صاحب سے، افغانستان کے یوتھ منسٹر ہیں، ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس لویا جرگہ سے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. کمال صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ لوا جرگہ جو جاری ہے افغان مفاہمتی عمل کے لیے، روایتی طور پہ لوا جرگہ جس میں مشران ہیں ان کی رائے، ان کے فیصلے کتنے اہم ہوتے ہیں؟
افغانستان کی جو تاریخ ہے، ہزاروں سالوں سے یہ جرگہ افغانستان کی جو کلچر ہے، جو دستور رواج ہے، جو بھی مسئلے ہے وہ مسئلے، وہ مشکلات جو گھر کے لیول پہ ہیں، گاؤں کے لیول پہ ہیں، سٹیٹ کے لیول پہ ہیں اور جو کنٹری کی معمول کے لیول پہ ہیں، یہ جرگے اس میں بہت اہم رول کردار بازی کر رہے ہیں. اس لیے افغانستان میں جو بھی حکومت آئے تھے احمد شاہ بابا سے لے کر اب بھی تک، جو افغانستان میں اندر افغانستان میں جو مشکلات اور مسئلے ہیں اور افغانستان کی جو افغانستان سے جو باہر ممالک کے ساتھ جو مشکلات مسئلے ہیں، اس لیے لویا جرگہ جو کہتے ہیں گریک میٹنگ آف پیپل، اس میں جو بھی مشورے دے رہے، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس پہ مشورے کو حکومت اور عوام بہت زیادہ وفادار ہو سکتے ہیں. اس لیے لویا جرگہ افغانستان میں بہت بہت زیادہ ضروری ہے اور قابل اعتماد ہے. اس جرگہ جو ہے اس میں 3,200 علماء کرام، عورتیں، وومین، جوانان، سول سوسائٹیز اور مختلف علاقوں سے جو افغانستان میں مسلمان اور ہندو سکھ ہیں، یہ افغانستان کی جو بھی قوم ہے، گجر، ازبیک، ترکمن، پشتون اور اس پہ ہیں، اس جرگے پہ 2,200 ڈائریکٹ اس جو جگہ اس میں انوالو ہے اور سینکڑوں ہزار اور لوگ انڈائریکٹ اس کو کور کر رہے ہیں. افغانستان میں جو بھی ریڈیو، ٹی وی اور ہے اس پہ لائف نشرات دے رہے ہیں، اس لیے سینکڑوں ہزار انڈائریکٹ ان میں انوالو ہے اور بہت بہت زیادہ اہم ہے.
ٹھیک ہے
سعید بھائی، افغانستان میں اب میرا بنی
جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہسٹوریکلی کوئی ایک دو بڑے فیصلے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جس کا تعلق پورے ملک سے ہو اور وہ لوا جرگے نے کیے ہوں اور ان پہ عمل درآمد ہوا ہو؟
اوکے، اسد بھائی، جو احمد شاہ بابا کا حکومت پہ اس پہ اور اس پر جرگہ تھا، اس پہ ایک ملنگ فقیر آئے تھے، اس کے لنگی پگڑی پہ نشان لگایا اور تمام لوگوں نے وہ فیصلہ قبول کیا. اور اس دورے پہ جو تقریباً 17 سال پہلے اور جو موقت حکومت تھے اس کے لیے لوئے جرگہ تھے، جو قانونی اساس یا آئین افغانستان کے آئین تھے اس کے لیے لوئے جرگہ تھے، جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن لوئے جرگہ اس پہ لوئے جرگہ تھے، یہ بھی لوئے جرگہ ہے. نو افغانستان کی تاریخ پہ لوئے جرگہ جو افغانستان کی تاریخ پہ ایک کلچر رواج بہت زیادہ عام ہے، اس کی جو نتائج ہے وہ حکومت کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور اس کی اہمیت تاریخی ہے, اس کی اہمیت افغانستان کے جو کلچر ہے اس میں بہت زیادہ انوالو ہے.
بہت شکریہ. تو اس میں یہ بتائیں کہ ایون اس میں پھر جو فیصلے ہوتے ہیں حکومت, اس کو اپنے دستاویزات کا, اپنے ڈاکومنٹس کا یا اپنے فیصلوں کا حصہ بناتی ہے.
بالکل. ہمارا جو ایکسلنسی پریزیڈنٹ محمد اشرف غنی صاحب نا, اس نے کل تمام لوگوں کو کہہ دیا کہ اس میں جو بھی فیصلے ہوئے تھے حکومت کے لیے قابل قبول ہے, اور لوگوں سے خواست کیا ہے کہ آپ بہت آزاد ہے ہر قسم کی افغانستان کی بہبود کے لیے, جو پیس پروسیس ہے ایس کی بہبود کے لیے آپ کے فیصلے حکومت کے فیصلے ہے, آپ کے آپ کے جو باتیں ہیں حکومت کی بات ہے, اور آپ کی جو مسیر ہے حکومت کی مسیر ہے. اس لیے
درست. لیکن اب یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت پھر سب سے بڑا ایجنڈا کیا ہے, اور اس کے اوپر چونکہ اس وقت 6,000 کے قریب آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ ہیں, سو کس طرح سے اتفاق کی رائے ہوگا اگر اتنی زیادہ تعداد میں مشران اور عمائدین, ایلڈرز, مختلف سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں, تو اتفاق کی رائے کیسے پیدا ہوگا, پروسیجر کیا ہوگا, ایجنڈے میں کیا ہے؟
بالکل. اس کے لیے پہلے تو اس جرگے کے رئیس معلوم ہوا جو پروفیسر سیاف, ایک جہادی لیڈر ہے, اس کی جو معاونین ہے, اور جو اب بھی اس پر کا 52 کمیٹے 52 کمیٹے بنوائے تھے, اس کے لیے ہیڈ بنوا کام جا رہے ہیں, اور اس میں کمیٹی میں فیصلہ ہوگا کہ جوانوں کا کمیٹا ہے, وومنس کا کمیٹا ہے, پیس پروسیس کا کمیٹا ہے, حقوقی زنان کا کمیٹا ہے, اور ڈفرینٹ کمیٹی ہے. اس کمیٹی نے جو 4-3 روز کام کر رہے, اس کے نتیجے میں ایک اعلامیہ, پریس ریلیز یا جو نتیجہ ہے وہ بنوا کر کے حکومت کو تسلیم کر.
تو یعنی یہ تو مجموعی طور پہ مختلف شعبوں کے اندر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہتری لانے کے لیے, اصلاحات کے لیے یہ ایک گائیڈ لائن دے رہا ہے یہ جرگہ.
یہ جرگہ صرف پیس پروسیس کے بارے میں بات چیت کر رہے, اس کے لیے مشورے ایک دوسرے کو حکومت کو دے رہے, اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں ہے. افغانستان پہ جو 12 کینڈیڈیٹس ہے پریزیڈنٹ الیکشن کے لیے, اس نے بائی کاٹ کیا ہے, اور جو اور سیاسی پارٹی ہے, لیکن عام لوگ جو ہے نا, اکثر لوگ جو ہے نا اس پارٹی میں, اس جرگے میں شریک ہے, اور اس کی علاقہ بہت, اس کی دلچسپی بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں ایک بہت اچھی نتیجے لے کر حکومت کو تسلیم دینا ہے.
تو کمال صاحب یہ بتائیں, اچھی بات ہے کہ تمام لوگ اس میں ہیں, اور کہا جاتا ہے, ہمارے پروگرام میں بھی کل کہا گیا کہ افغانستان کے اندر جو مشران ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے طالبان کے لیے بھی, وہ ان کے بنا نہیں چل سکتے ہیں. سو طالبان بھی اس جرگے کی مخالفت کر رہے ہیں, چیف ایگزیکٹو بھی مخالفت کر رہے ہیں, 12 صدور جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں, سیاسی فریقیں بھی مخالفت کر رہی ہیں. سو پھر اس صورت میں اس پہ یا اس کی سفارشات پہ عمل درآمد کرنا کیسے آسان ہوگا؟
لیکن افغانستان میں الیکشن بہت قریب ہے, طالبان صاحبان جو ہے اس کی بات جودہ ہے, وہ تو الگ ہے, وہ تو ہر حرکت کی مخالفت کر رہے تھے, لیکن اندر افغانستان میں جو پارٹی ہے یا الیکشن پریزیڈنٹ الیکشن کے لیے جو گانٹیڈ ہے, یہ تو صرف سیاسی کمپائن چل رہے ہیں. اس جرگہ پہ کوئی منفی تاثیرات نہیں ہیں. میں نے ایک کہہ رہا ہوں کہ 2,200 ڈائریکٹ علماء, جوانان, سول سوسائٹیز, وومنز انوالوڈ ہے, سینکڑوں ہزار ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کو تاکید کر رہے ہیں.
تو پھر جب وہ وہاں سے تاکید آئے گی طالبان کے لیے کہ اگر یہ جرگہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں علماء ہیں, مذہبی شخصیات ہیں, نوجوان ہیں, آف کورس جن کے ساتھ طالبان کا بھی رابطہ ہے, جن کو وہ اپنی طاقت بناتے ہیں, تو طالبان بھی ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اس کو قبول کریں, اخلاقی طور پہ دباؤ ہوگا ان کے اوپر.
لیکن یہ جرگہ حکومت کی جرگہ نہیں ہے, یہ جرگہ عوام کی جرگہ ہے, یہ جرگہ علماء دین, یہ جرگہ مشران کا, یہ جرگہ جوانوں سے بنا, یہ جرگہ سیول سوسائٹی سے.
جی سامعین، کمال سعادت سے گفتگو آپ سن رہے تھے. ہم نے انٹرویو کیا ہے میر وائز افغان سے، پاکوان افیئر کے ایکسپرٹ ہیں اور اس کے علاوہ خبریال نیوز ایجنسی کے سربراہ ہیں. وہ پس منظر بتاتے ہیں جرگوں کا، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. میر وائز افغان صاحب، پاک افغان افیئر کے ایکسپرٹ، ہیڈ افغان نیوز ایجنسی خبریال، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میر افغان صاحب، یہ بتائیے گا کہ تاریخی طور پہ، روایتی طور پہ افغانستان کے اندر لوا جرگا، جس کے اندر بڑی تعداد میں مشران نمائندین موجود ہوتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اس کے فیصلوں کی حکومت اور باقی اسٹیک ہولڈرز کتنے پابند ہوتے ہیں اس کے؟
دیکھیں، افغانستان میں لوئے جرگی کی جو تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے، یہ بہت ہی پرانی ہے. آریائی دور سے لے کر آج تک یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو اگر میں ریکارڈڈ لوئے جرگوں کی بات کر لوں تو جو ریکارڈڈ سب سے بڑی لوئے جرگا تھی وہ 1709 یعنی 1709 کو قندھار میں ہوئی تھی، جو میرویس نکر جو ایک افغان پاچا تھے اس کے زمانے میں، اور انہوں نے گرگن کی جو ریاست تھی یا حکمرانی تھی اس کو ختم کرنے کے بعد، اس کو ختم کرنے کے لیے اسی لوئے جرگے کو بلایا اور اس حکمرانی کو ختم بھی کروایا.
کون سی حکمرانی، کس ریاست؟
گرگن کی حکمرانی کو ختم کیا ہوا تھا جی. اور ساتھ ساتھ 1747 میں لوئے جرگا ہوئی تھی، جو نادر افشار کے قتل کے بعد قندھار کی شیر سرخ میں ہوا. یہ سب سے بڑی اہم لوئے جرگا تھی، اور اس میں افغان صدر احمد شاہ بابا کو یا احمد شاہ درانی کو 9 دن بحث کرنے کے بعد اس کو منتخب صدر بنوایا. اور ساتھ ساتھ اس کی بات پھر لوئے جرگا کی یہ تسلسل کچھ 40-41 سال کے لیے آہستہ رہی، اور 1865 میں پھر لوئے جرگا امیر شیر علی خان کی حکمرانی میں ہوا، جس میں 2000 لوگوں نے شرکت کی تھی، جو کہ علماء کرام، نمائندین، مشران اور بہت سارے لوگ تھے. تو اس وقت یہ لوئے جرگا صلح اور پیس کے لیے جیسے کہ آج بنی ہوئی ہیں بنائی، اور اس کے بعد صلح افغانستان میں قائم ہوئے. اور ساتھ ساتھ 1947 میں پھر امیر حبیب اللہ خان کے دور میں لوئے جرگا ہوا، جس میں بڑی جو پہلے جنگ عظیم تھا اس کے بارے میں افغانستان نے اپنی تصمیم لوئے جرگی کے ناطے لیا، اور اسی جرگی نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کو نیوٹرل ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ جنگ عظیم میں نہیں جانا چاہیے. تو وہی ہوا کہ جرگی نے فیصلہ کیا، افغانستان نے کسی کی حمایت نہیں کی. اور ساتھ ساتھ اس کی بات جو امیر امان اللہ خان کی دور تھی، اس میں 1922 میں ایک اصلاحی لوئے جرگا ہوئی تھی، پھر نیشنل ایشوز کے لیے تھی، جو اصلاحات لائی تھی. اسی کے ساتھ اسی کی تسلسل میں 1924 میں پھر ایک جرگا ہوا، جو اسی جرگے کو فالو اپ کر رہے تھے اور اسی کی جرگے کے فیصلوں کو آگے بڑھایا. اس کی بات اسی دہا جو ہے، یہ 1922 1924 1928 1930، اس میں مختلف جرگے ہوئے، جو سب میں سے 1930 والی جرگا جو تھا، جو نادر خان کی حکمرانی میں ہوا، اس کو مہم یا اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں افغانستان کا جو جھنڈا ہے ابھی جو چل رہی ہے، اسی جھنڈے کو انتخاب کروایا. اسی کی بات جو 1941 میں لوئے جرگا ہوا، یہ پھر دوسری جنگ عظیم کے لیے ہوئی تھی، اور اس میں بھی کابل میں یہی فیصلہ کروایا کہ اس کی بات یہ لوگ کسی کے ساتھ جانا نہیں چاہتے اور نیوٹرل رہنا چاہتے. یہی وجہ تھی کہ وہ افغانستان دوسری جنگ عظیم میں آزاد رہ گئے. اور اس کے بعد جب لوئے جرگا تھی، وہ 1955 میں ہوا، جو پاکستان اور ایران کی طرف سے ممکنہ خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان نے اپنی دفاعی تصامیم اسی لوئے جرگے کے ناطے لیا. اور اس کے بعد 1964 میں ڈیموکریسی کے لیے بنی ہوئی ایک جرگا ہوا، جو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، اور پریس فریڈم کے لیے ہوئی تھی، اور اسی جرگے کو اہم جرگا افغانستان کی تاریخ میں سمجھا جاتا ہے. اور اس کے بعد 1976 میں جو سردار داؤد خان کے زمانے میں ایک جرگا ہوئی تھی، اسی کو ڈیموکریسی کی آگے بڑھانے کے لیے ایک جرگا تھی، جو کہ بڑی اہم تھی. ساتھ ساتھ اس کے بعد افغانستان کے انقلاب کے دور میں مختلف 3-4 مرتبہ جرگے ہوئی، اور مجاہدین کے دور میں بھی ایک بار جرگا ہوئی تھی کابل میں. لیکن ان کی بات جب طالبان کی زمانہ تھی، تو طالبان نے بھی ایک قسم کا جرگا تھا، جو ملا محمد عمر کو امیر المومنین بنوایا، وہ بھی جرگے کا ایک شکل تھا، ایک طرف تھا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جرگا افغانستان کے لیے بڑی اہم ہے اور اہم فیصلے کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے یا اہم بات یہ بھی ہے کہ ہر جرگہ جو افغانستان میں ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ اس جرگوں میں سے ناراض دکھائی دی ہوئی ہے, البتہ جو لوکل مسائل کے لیے ہوئی ہے, اور جو انٹرنیشنل مسائل کے لیے ہوئی ہے تو اس میں ظاہر ہے تو اتفاق سے ہوئی ہے, لیکن یہ اس جرگوں کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ افغانستان کے کونے کونے میں سے آ رہا ہے اور ان سب لوگوں کے سامنے یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جرگہ بڑی اہم ہے, اور ابھی بھی جو چل رہا ہے امید تو یوں ہے کہ اسی جرگہ جو ہے وہ لمبی لڑائی کو شاید ختم کر سکے.
ذرا آپ یہ بتائیے گا کہ بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ جرگے جو فیصلے کرتے ہیں اس کو کم و بیش تمام سیگمنٹس جو ہیں سوسائٹی کے وہ قبول کرتے ہیں. گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں یہ کہا گیا کہ طالبان بھی جرگے کو یا مشران کی بات کو مسترد نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو بھی حمایت انہی مشران سے اور سوسائٹی سے ہے جس کے نمائندہ اس جرگے میں جو اس وقت افغانستان میں لوا جرگہ ہو رہا ہے اس میں شریک ہیں. سو طالبان کے اوپر اور حکومت کے اوپر یا جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے اوپر کتنی ذمہ داری عائد ہوگی یہ جرگا, جس میں تقریباً 6,000 لوگ, ہمیں بتایا ہے افغانستان کے یوتھ منسٹر نے کہ 6,200 کے لوگ کے قریب لوگ وہاں پہ موجود ہیں, اتنا بڑا جرگا کوئی فیصلہ کرے گا تو طالبان کیا اس کو قبول کریں گے یا مسترد کر دیں گے؟
ایک تو یہ کریکشن کرنا چاہیے, 3,200 لوگ ہیں جو افغانستان کی تاریخ میں سب سے بڑی جرگہ ہے, 3,200 لوگ ہیں, اور افغانستان کی 24 صوبوں میں سے آئی ہوئی ہیں یہ لوگ ہیں. اور جہاں تک طالبان کی بات ہے تو طالبان کو مجبور ہو کر مجبوری کی ناطی اس جرگے کے فیصلوں کو قبول کرنا پڑے گا. ہاں ظاہر ہے تو وہ ظاہراً میں تو وہ کچھ نہیں کہہ دے گا, وہ کنڈم بھی کر دے گا, اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے نکالے, لیکن جرگہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ فیصلہ ہی ہوتے ہیں افغانستان میں. میں نے آپ کو مثال دیا, جب دوسری جنگ عظیم میں, جب پہلی جنگ عظیم میں افغانستان کی جرگے نے فیصلہ کیا ہوا تھا, سیم ٹو سیم جرگہ ہی تھا, تو اس وقت بھی لوگ اسی طرح تھے, افغانستان کی حکومت کے مخالفین موجود تھے اپوزیشن میں, تو وہ کچھ تو تمہیں تو کر رہے تھے, لیکن بعد میں تو فیصلہ تو انہوں نے مان لیا. اور اسی طرح جتنی بھی جرگی ہو چکی ہے فیصلے ماننے پڑیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے طالبان ہر طرح سے اس جرگے کو رد کر دے گا, لیکن جرگی کی جو لوگ ہیں, جرگے میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اس کو ابھی جو جرگی کی مشہری مجاہد ایک مجاہدین لیڈر سیاف صاحب نے اپنے عہدے پہ لے لیا, اپنی قدوں پہ لے لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی مجاہدین افغانستان میں موجود ہے وہ جرگی کی حمایت کر رہا ہے, اور طالبان کی وہی کچھ وہ طرح کی لوگ جرگے میں شامل ہے جو طالبان کی انتہائی قریبی حمایتی ہے اور وہ طالبان کی حمایت کرتے ہیں, لیکن جرگے میں اب بھی موجود ہے. تو یہ ان سب چیزیں ہیں جو سامنے رکھ کر کے ہم یہ کہہ سکتے کہ طالبان اگر ظاہراً مان نہ لے اس جرگے کو تو رد بھی نہیں کر
سکتے. یہ بھی بہت اعلیٰ انفارمیشنز ہیں, اور ہمیں یہ بتائیں کہ جو جرگے کے رئیس ہیں ان کا تھوڑا سا پس منظر بتائیں, اور طالبان کے ساتھ یا آف کورس جو مجاہدین کے ساتھ ان کا جو کنیکشن رہا ہے عسکریت پسندی, وہ ان کو کتنا معتبر بناتی ہے افغانستان کے پیرائے میں؟
دیکھیں افغانستان کی کئی جرگے افغان صدور کی مشری میں یا ان کی راہبری میں ہوئی ہے, لیکن یہ اس جرگے کی ایک اہمیت یہ ہے کہ خود عبدالرب رسول سیاب کو جرگے کا ہیڈ بنوایا, اور عبدالرب رسول سیاب ایک مجاہدین تنظیم کا لیڈر تھا, اور سوویت یونین کے دوران وہ افغانستان میں بڑی لڑاکا تنظیم رہی ہے, اور اب اسی گورنمنٹ میں بھی ان کی بڑی لمبی لمبی کرسیوں پہ ان کی بندے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ گورنمنٹ کا حصہ بن چکا ہے, اور افغانستان میں اس کی حمایت بہت ہی زیادہ ہے. ساتھ ساتھ کرزئی صاحب سے لے کر جو سابق صدر ہے اسے لے کر جتنی بھی اپوزیشن میں لوگ بیٹھی ہوئی یہ سب سیاف صاحب کی بات مانتے ہیں, اس کی ساتھ بات کرتے اور ان کی سب کچھ مان لیتے ہیں. تو اگر میں آپ کی معلومات کے لیے ایک بات اور کہوں, اسد اللہ خالد جو دفاع کا وزیر ہے اب افغانستان کا, جو بہت ہی بڑی اہم منصب ہے, وہ بھی سیاب کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں. تو اسی طرح کی کئی گورنرز بھی شامل ہیں موجود ہے سیاب صاحب کی, اور سیاب صاحب بھی اسی جرگے کو راضی نہیں تھا, لیکن بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ ہاں جرگہ ہو رہا ہے اور میری نہ ہونے سے بھی نہیں رکتے اور اس جرگی کے فیصلے پھر جرگہ تو جرگہ ہی ہوتے ہیں افغانستان میں. تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ جا کر جرگے کو جرگے کو وہاں پہ چلے گئے اور جرگی کی جو صدارت تھی اسے بھی عہدے پہ لے لیا. تو میرے خیال سے اسی نے جرگے کو اور بھی قانونی منبع دے دیا ہے تاکہ مجاہدین کا بھی حصہ بن سکتا ہے, کیونکہ اب ایک ہی
جی سامعین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں خاص طور پہ آخری سیگمنٹ میں آپ نے لوہا جرگہ کی تاریخ, اس کی اہمیت اور اس کے فیصلوں کی جو اس کے اوپر عمل درآمد ہے تمام سیگمنٹس کے لیے اس پس منظر میں ایک خصوصی انٹرویو سنے. پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
پاکستان میں ہراساں کیے جانے کے واقعات کی روک تھام کے لیے وفاقی محتسب کشمالہ طارق نے کہا ہے کہ غیر شناسا افراد کو ان کی رضامندی کے بغیر بھیجے جانے والے غیر ضروری موبائل فون پیغامات ہراساں کیے جانے سے تعبیر کیے جائیں گے. اسلام آباد سے یہ بات کہی ہے علی فرقان نے اس رپورٹ میں.
کشمالہ طارق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے غیر ضروری میسیجز میں صبح بخیر, سپہر بخیر اور شب بخیر کے موبائل فون پیغامات ہو سکتے ہیں. ان کے بقول ایسے پیغامات بھیجنے والے افراد کو قانون کے مطابق سزا بھی دی گئی ہے.
اچھا, آپ نے ایک دفعہ میسج کر دیا, کوئی نہیں رسپونڈ کر رہا, دوسری دفعہ کیا نہیں کر رہا, بھائی بس کر دیں. مگر ڈھٹائی کا یہ عالم کہ آپ مہینوں مہینے اور سال ہا سال کسی کو میسج پہ میسج کر رہے ہیں, اور ہم نے سزا بھی دی ہے ان میسجز کے اوپر. لوگوں کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا بھی پڑا ہے.
وفاقی محتسب نے کہا کہ کام کی جگہوں پر کسی کو مسلسل دباؤ میں رکھنا, غیر مہذب رویوں کا اظہار اور بار بار کسی کو کھانے کی دعوت دینا بھی ہراسیت کے زمرے میں آتا ہے.
تو بہت سارے ایسے کیسز مختلف آتے ہیں جس میں کہ گورنمنٹ سرونٹس کے بھی, بڑے ہائر اپس کے بھی آتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں, اینڈ امید یہ کرتے ہیں کہ لوگ اس خوف سے نکلیں کہ لوگ کیا کہیں گے.
کشمالہ طارق کے مطابق کچھ افسران نے بھی کہا ہے کہ خواتین کام کے لیے باہر نہیں جانا چاہتی. انہوں نے کہا کہ جب ہم خواتین صنفی مساوات کی بات کرتی ہیں تو ہمیں کام بھی برابر کا کرنا ہے. پاکستان میں خواتین کو کام کی جگہوں پر ہراساں کیے جانے کے خلاف باقاعدہ قانون سازی 2010 میں کی گئی تھی. کشمالہ طارق نے کہا کہ وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسیت صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ مرد حضرات بھی ہراساں کیے جانے پر شکایت کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ہراسیت کے حوالے سے خواجہ سراؤں کی شکایات بھی سننا چاہتی ہیں, جس کے لیے محتسب کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی تجویز کی گئی ہے.
جب آپ ہماری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں آن لائن کمپلینٹ کا خانہ بھی مل جاتا ہے. اچھا, وہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو ون آنا نہیں پڑتا, آپ کے اس کے پیسے بچے, وکیل کے پیسے بچے, 2 مہینے میں آپ کا کیس ڈیسائیڈ ہو گیا. اور ہمارے سے آپ کا کیس ڈیسائیڈ ہوا تو صرف اپیل جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس, دین یو کین گو ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان.
تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ معاشرے میں اس قدر شعور آ جائے, خصوصاً خواتین اپنے حقوق سمجھتے ہوئے اس قدر با اختیار ہو جائیں کہ انہیں ہراسیت کے قوانین کی ضرورت ہی نہ رہے. کشمالہ طارق کے مطابق ان کے بطور وفاقی محتسب 1 سالہ دور میں ایسی کوئی شکایت انہیں نہیں آئی جس میں بے بنیاد ہراساں کرنے کا الزام لگایا گیا ہو.
میں بڑی حیران ہوتی تھی, کئی کافی سینئر لوگ ہوتے تھے, عورتیں اس لا کو مس یوز بھی کرتی ہیں اور جھوٹ بھی بولتی ہیں. اینڈ بلیو یو می, اٹس بین اے ایئر, ناٹ ایون اے سنگل کیس ہیز کم ٹو می دیٹ سمبڈی ہیز لائڈ. کوئی نہ کوئی عورت کسی نہ کسی طرح افیکٹڈ ہوتی ہے. یہ کہہ دینا کہ کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہے یا کسی چیز کو ٹوسٹ کر رہی ہے, میں نے نہیں دیکھا.
وفاقی محتسب کے فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے کشمالا طارق کا کہنا تھا کہ سرکاری اور نجی اداروں سے زیادہ تر اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروا لیتے ہیں,
تو میجورٹی جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کرا لیتے ہیں انلیس کوئی جا کے کوئی سٹے لے آئے کسی آرڈر کے اوپر. دیٹ از ویئر دا پیپل اسٹارٹ گیٹنگ فرسٹریٹڈ. دیٹ از اے پرابلم ایریا کہ ہمارے پاس جو کیس ہینڈل ہو گیا وی میک شیور کہ یہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. اینڈ آئی ووڈ سے کہ زیادہ تر ادارے جو ہیں وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر اس کی انفورسمنٹ کرتے ہیں.
انہوں نے بتایا کہ وفاقی محتسب کو سروسز ٹریبیونل یا الیکشن ٹریبیونل کی طرز پر اختیارات کے لیے سمری وزارت قانون کو بھجوا چکے ہیں اور انہیں امید ہے کہ قانون سازی کے ذریعے ہائی کورٹ میں وفاقی محتسب کے فیصلوں پر نظر ثانی کے حق کو ختم کر کے صرف سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل رہے گا. کشمالا طارق کا کہنا تھا کہ ماضی میں انہوں نے بھی حراسیت کے واقعات کا سامنا کیا ہے. جب وہ رکن پارلیمنٹ تھی تو ان کی ساتھی خواتین ارکان کو بھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا رہا ہے اور یہی چیز انہیں تقویت دیتی ہے کہ جس صورتحال کا انہوں نے سامنا کیا دوسروں کو نہ کرنا پڑے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.